لِسَادِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور محترم خواتین، اگرچہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ آج تمہید میں وقت زیادہ صرف نہیں ہوگا، لیکن میں معذرت کر رہا ہوں کہ آج بھی نصف گھنٹہ ہمارے اعلان شدہ وقت سے زائد کچھ اضافی چیزوں میں لگ گیا ہے. ایک صاحب نے اس پر کچھ اعتراض بھی کیا ہے، وہ میں اس کے ذمن میں وضاحت انشاءاللہ بعد میں کروں گا. اس سے پہلے کہ میں جو آج کے درس کا حصہ ہے اس کی طرف پیش قدمی کروں، ایک دو وضاحتیں ہیں. ایک تو آج کے روزنامے میں کل کے درس کی جو خبر شائع ہوئی ہے اس کی جو نمایاں جلی سرخی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حدید قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے. اس سے یقیناً بہت سے حضرات کو اشکال پیدا ہوا ہوگا، اس لیے کہ ایسے کسی سٹیٹمنٹ کے لیے کسی سند کی ضرورت ہے. میں توجہ ادھر دلانا چاہوں گا کہ میں اکثر و بیشتر جب یہ بات کہتا ہوں تو اسے کوالیفائی کیا کرتا ہوں کہ کون سی سورت کس اعتبار سے جامع ترین ہے، کون سی آیت کس اعتبار سے یا کس موضوع یا کس مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے. اگر بالکل انکوالیفائیڈ انداز میں کہا جائے تو یقیناً قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ فاتحہ ہے. وہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، الفاتحہ ہے، الکافیہ ہے، الشافیہ ہے. سورہ فاتحہ کا اگر درس کا یہاں کبھی موقع ہوا تو اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو جامعیت ہے اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. لیکن متعدد احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، بلکہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سورت جس کا مثل نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں نازل ہوا، نہ انجیل میں نازل ہوا، وہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ. البتہ سورہ حدید کے بارے میں یہ میری رائے ہے اور میں اس کو جزم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں، اس وقت پھر دہرا رہا ہوں کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید تو خطاب کرتا ہے کفار سے بھی، قرآن مجید گفتگو کرتا ہے منافقین سے بھی، قرآن مجید گفتگو کرتا ہے یہود سے بھی، قرآن مجید گفتگو کرتا ہے نصارہ سے بھی، قرآن مجید میں خطاب ہے ملحدین سے بھی، مشرکین سے بھی، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں خطاب ہے مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے. تو مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں جامع ترین صورت میرے اندازے کے مطابق وہ سورہ حدید ہے. البتہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک روایت بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ پانچ سورتیں ہیں کہ جن کے لیے ایک مجموعی نام ہے المسبحات. ان میں اولین سورہ حدید ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ صف ہے، پھر سورہ جمعہ ہے، پھر سورہ تغابن. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان سورتوں کی جو خصوصی اہمیت ہے خطاب با امت مسلمہ کے ضمن میں، اس کا جو شعور مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی کی بنا پر میں نے جو منتخب قرآن کا جو نصاب مرتب کیا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس میں یہ چاروں سورتیں شامل ہیں سوائے سورہ حشر کے، باقی چاروں مسبحات پوری پوری اس مختصر منتخب نصاب میں شامل ہیں. ایک اور بات جو معلوم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کہ آپ رات کے وقت ان مسبحات کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک آیت وہ ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک متعلق ہے اس آیہ مبارکہ سے جس کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ذات و صفات باری کے ضمن میں میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت یہ ہے، اور اسی کے بارے میں حافظ ابن کثیر کا قول یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ یہ ایک ہزار آیات سے افضل ہے وہ یہ آیہ مبارکہ۔ میں ضمنی طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے اس دور میں جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک اعتبار سے تو بہت خوش آئند ہے یہ بات کہ اردو زبان میں بھی اس زمانے میں اتنی تفسیریں لکھی گئیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ایک عمومی التفات ہے قرآن مجید کی طرف کے جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ تبھی تو یہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، کسی چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تبھی سپلائی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معاشرے میں اب ایک پیاس ہے، لوگ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسی پیاس کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں مولانا مودودی کی تفہیم آئی، مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن آئی، پھر یہ کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن آئی، اس سے پہلے مولانا ادریس کاندھلوی کی معارف القرآن کے نام سے تفسیر آ چکی ہے، اس سے ذرا پہلے مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر آ چکی ہے، ان سے ذرا پہلے مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر آ چکی ہے، حضرت شیخ الہند کے جو حواشی ہیں وہ آ چکے ہیں، اور یہ میں ابھی ایک خاص جو حلقہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، مولانا پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر آئی ہے، پھر یہ کہ اور دوسرے حلقوں سے اہل حدیث حلقوں میں بھی تفسیریں آئی ہیں، احسن التفاسیر کے نام سے بڑی سادہ اور مختصر تفسیر جو ہے شائع ہوئی ہے، اس سے پہلے مولانا صلاح اللہ برسری کی تفسیر آ چکی ہے، تفسیر سنائی، پھر اسی دور میں اللہ کے فضل و کرم سے عربی زبان کی ایک تفسیر کے جو اسی بر صغیر کے اندر لکھی گئی ہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر بزہری، اس کا ترجمہ اردو میں شائع ہوا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا تحریک رجوع القرآن کا منظر پس منظر، جس میں تفسیر سے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کثرت کے ساتھ اردو تراجم اور تفاسیر آ رہے ہیں یہ در حقیقت مظہر ہے اس چیز کا کہ اب ہمارے یہاں قرآن کی طرف ایک التفات بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک پروسیس ہے جس کا آغاز ہوا تھا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے دو بیٹوں نے شاہ عبد القادر و شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ انہوں نے اردو میں ترجمے کیے، شاہ صاحب نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا جس سے کہ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے لوگوں کو بنیادی ہدایات ملی، وہاں سے یہ عمل شروع ہوا ہے رجوع الی القرآن کا کہ دوبارہ ہم قرآن مجید کی طرف جو ہے ایک توجہ اور التفات اس امت کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن میں جو اس وقت بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جدید تفاسیر میں سے میرے نظر سے آج ہی گزرا ہے کہ سورہ حدید کی اس آیہ مبارکہ پر ایک مفسر صاحب نے صرف چار سطریں لکھی ہیں، جس کے بارے میں کہ حافظ ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، ہزار آیات سے افضل حضور نے جو فرمایا وہ یہ آیت ہے، جس کے بارے میں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کو سنا چکا، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیب، یہ مقام بہت ہی غامض بہت عمیق بہت ہی پرہیبت ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہر مفسر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اپنے اس ذہنی ساخت اور استاد کے اعتبار سے جو مقام اسے اہم تر نظر آئے گا اس پر تو وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے گا، اس کی پوری تشریح کرے گا، اس پر شرح و بسط کے ساتھ کلام کرے گا، لیکن جس چیز کے ساتھ اس کی خود اپنی ذہنی مناسبت نہیں ہوتی اس پر سے وہ سرسری طور پر گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی صاحب مشورہ مانگتے ہیں کہ کون سی تفسیر کا مطالعہ کروں تو میرا پہلا ہمیشہ جو اس سوال کے جواب میں جملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک تفسیر بھی کفایت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہر مفسر کا اپنا ایک اینگل آف ویو ہے، اس کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، زاویہ نگاہ ہے، وہ اپروچ کرتا ہے قرآن کو اپنے اس اینگل آف ویو سے۔ جیسے یہ میز ہے، یہ میز اپنی جگہ ایک ہے لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں اس کا نقشہ جو بن رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں اس کی جو تصویر بن رہی ہے وہ کچھ اور ہے، جو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں اس کی تصویر جو بن رہی ہے وہ اور ہے. میز اپنی جگہ ایک ہے، قرآن اپنی جگہ پر اٹل ہے، اللہ کا کلام ہے، جامع ترین ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر مفسر جب اس کو اپروچ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے. لہذا اس آیہ مبارکہ کے بارے میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے چار سطروں میں اسے ڈسپوز آف کر دیا ہے، اس کے بارے میں اس سے زیادہ بحث نہیں کی. بہرحال تو میں ایک تو وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ سورہ حدید اور دوسری مسبحات یہ قرآن مجید کی اہم ترین سورتیں ہیں ایک خاص اعتبار سے. یعنی مسلمانوں سے جو خطاب ہے وہ اگرچہ قرآن مجید میں آپ کو دوسری صورتوں میں بھی ملے گا، لیکن یہ ہے کہ جامع ترین جو ہے وہ یہ مسبحات ہیں، اور ان میں جامع ترین سورہ حدید ہے. اس کے علاوہ ایک وضاحت، ایک صاحب نے مجھے انگریزی میں یہ سوال لکھ کر دیا ہے، معذرت بھی کی ہے کہ وہ اردو نہیں لکھ سکتے، لیکن وہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ میرے کل کے درس سے یقیناً پیدا ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہوا ہے تو وہ صحیح ہوا ہے. وہ یہ کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ آیا مبارکہ کل آئی، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف، نہ زمین میں یعنی عمومی انداز میں اجتماعی صورت میں کوئی آفت، آفت ارضی آفت سماری، ولا فی انفسکم نہ تمہاری جانوں میں کوئی ذاتی کوفت ذاتی نقصان کوئی ذاتی مضرت کوئی ذاتی تکلیف، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے اس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. اس کے ساتھ ہی اس کی ہم مضمون آیت میں نے کوٹ کی تھی، وہ سورہ تغابن کی ہے. اب دیکھیے نوٹ کیجئے، مسبحات میں اولین سورہ حدید ہے، آخری سورہ تغابن ہے. سورہ تغابن میں یہ مضمون پھر آیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، نہیں آتی کوئی تکلیف کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اب ان دونوں آیات سے جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ در حقیقت دینی سطح پر اور دین کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے مشکل ترین سوال ہے، اور وہ ہے جبر و قدر کا، کہ اگر ہر چیز پہلے سے طے ہے تو پھر جزا و سزا کس بات کی، پھر انسان محنت کرے تو کس لیے، پھر اس کو مکلف کیوں کیا گیا جب ہر چیز پہلے سے طے ہے. یہ سوال وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین مسئلہ ہے، اور یہ بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پر بحث و تمہید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. یہ سوال ایسا ہے کہ جو پیدا ہونا بالکل فطری ہے، دور صحابہ میں پیدا ہو گیا تھا. حضور ایک مرتبہ اپنے حجرہ شریفہ سے برآمد ہوئے، آپ نے مسجد میں دیکھا کچھ لوگ اس جبر و قدر پر جھگڑ رہے. انسان آزاد ہے اپنے عمل میں اور اختیار میں یا مجبور ہے. اب اس پر جب حضور نے دیکھا کہ بحث ہو رہی ہے تو الفاظ یہ آتے روایت کے کہ آپ کا چہرہ غصے سے تبتبا اٹھا، اور آپ نے فرمایا الحاظہ بوئستو، کیا میں ان چیزوں کے لیے بھیجا گیا کہ تم لوگ ان بحثوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو جبر و قدر کی بحث سے روکا گیا ہے. البتہ دوسری طرف جب یہ جو تقدیر ہے اس پر ایمان ہمارے جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں اس کا جزو لازم ہے، جزو لا ينفک ہے. آمنت باللہ ہے و ملائکتہ ہی و کتبہ ہی و رسلہ ہی والیوم الآخر والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباعث بعد الموت، یہ ایمان جو مفصل ہے اس کی عبارت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ مسئلہ ایسا ہے جو سمجھ میں تو آ سکتا ہے، لیکن اصل میں جب اس پر بحث و تمہید ہوتی ہے تو الجھ جاتا ہے. میں نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے اس کو سادہ ترین الفاظ میں سمجھانے کی. ہمارا جو تنظیم اسلامی کا کتابچہ نمبر 2 ہے جس میں تنظیم میں شمولیت کی شرائط کو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کیا، ہمارا ایمان کیا ہے، ملائکہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے. اسی میں میں نے اس مسئلہ تقدیر کو بھی امکانی حد تک مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا ہے. جن حضرات کو دلچسپی ہو وہاں دیکھ لیں. یہاں میں اس وقت صرف یہ عرض کروں گا کہ دو چیزوں کو اپنے ذہن میں علیحدہ کر لیجئے، ان دونوں کے گڈمڈ ہونے سے سارا اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک ہے اللہ کا کسی چیز کا علم ہونا اللہ کو پہلے سے، ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی پر جبر عائد کیا جانا. یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پری نالج جو ہے کسی چیز کے وقوع میں آنے سے قبل اس کا علم ہو جانا، یہ بالکل اور شے ہے. اور کسی کو مجبور کر دینا کہ وہ وہی کام کرے، یہ بالکل دوسری شے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اس کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، بلکہ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، یہ ہمارے اور اہل تشیع کے مابین ایک اعتقادی اختلاف ہے. اہل تشیع اور جو ہمارے ہاں معتزلہ مشہور ہیں، یہ دونوں بریکٹڈ ہیں اس مسئلے میں، اور اہل سنت علیحدہ ہے. ان کے ہاں آپ نے شاید سنا ہو کبھی کسی اپنے شیعہ دوست سے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. بدا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم میں نہیں تھی، جب وقوع میں آ گئی تو اس کے علم میں آئی، اس کے امکان کو وہ تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ کا علم قدیم ہے، ہر شے کا علم ما کانا و ما یکون آنے واحد میں اسے حاصل ہے، کیا ہوگا وہ یہ جانتا ہے. اب یوں سمجھیے کہ میں کیا کروں گا، اس کا علم ہونا اور ہے، اور یہ کہ مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں وہ کام کروں، یہ بالکل دوسری چیز ہے. اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں کیا کروں گا. چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں بھی جو بات ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ. میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ علم الہی ہے، یہ کتاب جس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، علم الہی میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے. لیکن علم الہی پری نالج وہ نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا ہے پری ڈیسٹینیشن کو. پری ڈیسٹینیشن تو یہ ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ آپ یہ کریں، پری نالج یہ ہے کہ آپ کریں گے اپنی آزاد مرضی سے، لیکن جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے علم میں. تو یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، جبر اور ہے اور علم اور ہے. میں سادہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں کہ اب اس کا عمل یہ ہوگا. فرض کیجئے کہ آپ نے کسی بچے کے سامنے ایک گیند ڈال دی ہے، بڑی خوشنما گیند ہے. آپ یہ احساس کر سکتے ہیں کہ بچہ لامحالہ اس کی طرف حرکت کرے گا، بڑھے گا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ آپ کا ایک گیس ہے، یہ آپ کا ایک اندازہ ہے. بچہ جو موو کر رہا ہے اس کی طرف، وہ اپنی آزاد مرضی سے موو کر رہا ہے. آپ نے اسے مجبور نہیں کیا ہے کہ اس گیند کی طرف آگے بڑھے، لیکن آپ کا اسسمنٹ یہ تھا کہ اس گیند کی طرف آگے بڑھے گا. یہ سادہ سی مثال ہے جس میں کہ دو چیزیں علیحدہ ہو گئی، کہ آپ کا ایک اندازہ، آپ کا ایک اسسمنٹ، آپ کا ایک گیس، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ غلط کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم جو ہے جو آنے والے امور ہیں ان کے بارے میں 100% درست ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اس کا لازمی مطلب جبر نہیں ہے. لہذا جو سارے ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہے وہ اگر مجھے ملے ہیں تو میرے لیے وہ جبر ہے. جو انوائرمنٹل فیکٹرز مجھے ملے ہیں جن میں میری پرورش ہوئی ہے، وہ بھی میرے لیے گیون ہے، یہ میرا چوائس نہیں ہے. اور یقیناً میری شخصیت کی تشکیل میں ان کا بھی بہت عمل دخل ہے. تو یقیناً یہ در حقیقت ملحوظہ ہے کہ بہت سے اعتبارات سے ہم مجبور ہیں، لیکن اس مجبوری کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے. یہ میکڈوگل کا اصل میں فلسفہ ہے، جس کو بیہیویئرزم کہا جاتا ہے سائیکالوجی میں، کہ ان کے نزدیک ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹر اینڈ انٹو انوائرمنٹل فیکٹر. صرف موروثی اثرات اور ماحول کے اثرات، ان دونوں کے ضرب سے حاصل ضرب جو بنتا ہے وہ انسانی شخصیت ہے، اور کوئی فری ول انسان میں موجود نہیں. قرآن مجید میں جو ہمیں نفسیات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ فیکٹرز ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی ایک اختیار بھی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو انسان ادھر جائے چاہے تو ادھر جائے. اور یہی اختیار ہے جس کی بنا پر اس دنیا میں ہم جزا و سزا کا معاملہ کرتے ہیں. چور کو ہم جیل میں ڈالتے ہیں، قاتل کو ہم قتل کی سزا دیتے ہیں، یا کوئی اور اس کو اس کے لیے تعزیرات فراہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسی جو ہمارا فری ایجنسی کا معاملہ ہے، اس کا دیکھیے ایک بہت سادہ مثال دیا کرتے ہیں لوگ، بہت پیاری مثال ہے کہ کتے کو بھی جب آپ مارتے ہیں، آپ نے لاٹھی سے مارا اسے، لیکن وہ لاٹھی کو کچھ نہیں کہتا، وہ آپ کے اوپر آتا ہے، بھونکے گا آپ پر، کال پکڑے گا آپ کی. حالانکہ اسے اگر وہ یہ نہ سمجھتا ہوتا کہ یہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے، تو اس لاٹھی کو پکڑتا. لیکن یہ کہ اس حیوانات کے اندر بھی یہ شعور موجود ہے کہ کوئی چیز اگر سے براہ راست مجھ پر کسی اور کے ذریعے سے آئی ہے، لیکن اس کا جو فائل حقیقی ہے وہ کوئی اور ہے.
اسی طرح اس کائنات میں جو کچھ ہم پر وجود میں آتا ہے، جو حالات ہم پر وارد ہوتے ہیں، وہ اگرچہ مختلف مادی چینل کے ذریعے سے ہو کر پہنچتے ہیں، لیکن سائل حقیقی اللہ ہے. اس چیز کو اس اعتبار سے پہچان لیجئے کہ جو بھی خیر یا شر ہے ہم پر جو آ رہا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں معاملات جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں بھی دونوں فیکٹرز ہیں، ہمارا ارادہ، اللہ کا عزم. جو کچھ ہم پر بیتتا ہے اس میں بھی دونوں فیکٹرز ہیں، کسی کا کوئی ارادہ اور اللہ کا عزم. کسی نے مجھے اینٹ ماری لیکن اس اینٹ کا مجھے لگ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے عزم کے بغیر ممکن نہیں. اس نے اپنا جو احتساب تھا اپنے ارادے سے، جو اپنے لیے نیکی یا بدی کمانی تھی وہ کما لی. مجھے اینٹ لگتی تب بھی، نہ لگتی تب بھی، اس نے جو اپنے لیے شر بنایا وہ بنا لیا. لیکن مجھے اگر اینٹ لگی ہے تو اس میں یقیناً وہ ڈیوائن ویل جو ہے اس کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں ذرا ہے الجھی ہوئی، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان کو ان پر غور کریں گے، بحث و تمہید میں مت لگیے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ان شاء اللہ ان اشارات کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. اب جیسا کہ آپ نے آج نوٹ کیا ہوگا کہ چار آیات جو سورہ مبارکہ کی آخری ہیں، میں نے قاری صاحب سے خود یہ فرمائش کی تھی کہ جو کل کی آخری آیت تھی اس کی بھی آج دوبارہ تلاوت فرما لیجیے. میں نے چونکہ کل ہی عرض کیا ہے، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ قرآن مجید ہی کی نہیں، دنیا کے تمام لٹریچر کی عظیم ترین آیت ہے، عظیم ترین عبارت ہے یوں کہنا چاہیے جب ہم دنیا کے تمام لٹریچر کا حوالہ دیں گے. اتنے مختصر الفاظ میں فلسفہ انقلاب آپ کو کہیں نہیں ملے گا. قرآن مجید میں بھی میرے اپنے محدود اندازے کے مطابق اتنی جامع آیت کوئی اور موجود نہیں ہے فلسفہ انقلاب کا. یہاں بھی اگر آپ کہیں گے کہ انکوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ ہے تو غلط ہو جائے گا، جامع آیات اور بہت ہے. آیت الکرسی ہے جسے حضور نے قرار دیا ہے کہ وہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، آیت الکرسی. لیکن اس پہلو سے کہ فلسفہ انقلاب جو ہے وہ سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ اس آیا مبارکہ میں آیا ہے، یہ میں اپنا تاثر ہے جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا آج پھر دہرا رہا ہوں. لہذا اس آیت پر ایک نگاہ بعد دس دوبارہ ڈال لیجیے. لقد ارسلنا رسل اللہ بالبینات، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو. یہ ہی کا اضافہ میں نے کر دیا، لام تاکید جو ہے لقد، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح چیزوں کے ساتھ، واضح چیزوں میں معجزات بھی اور واضح چیزوں میں وہ تعلیمات بھی، وہ دلائل و براہین بھی کہ جو فطرت انسانی کے لیے بالکل بینات کی حیثیت رکھتی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب بھی میزان بھی. کتاب جو لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ ملا، حضرت موسیٰ کو ملا، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، حضرت داؤد کو زبور ملی، بے شمار نبیوں کو صحیفے ملے. کتابوں کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن صحیفوں کا ذکر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذمن دی ہے، صحیفہ ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے. اور اس کتاب کا آخری اور جامع اور کامل ایڈیشن جو مہیمن ہے تمام کتب سماویہ پر، وہ ہے یہ القرآن الکریم. اور میزان نازل فرمائیے، میں کل عرض کر چکا ہوں کہ میزان کسے کہتے ہیں آپ، یہ اس میں آلہ ہے وزن سے، تولنے کی چیز. کیا چیز تولنا ہے؟ حقوق اور فرائض. سارا ہمارا جو اجتماعی نظام ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ در حقیقت حقوق اور فرائض کا ایک بیلنس ہے. ذرا سا اس کے اندر عدم تماغل پیدا ہو جائے گا تو اسی پہلو سے ظلم، ناانصافی، تعدی، لوگوں کی حق تلفی، ایکسپلائٹیشن، استحصال پیدا ہو جائے گا. وہ سماجی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص پیدا ہوا ہے برہمن کے گھر میں وہ اونچا ہے، ایک شخص پیدا ہوا ہے شدر کے گھر میں وہ نیچا ہے. وہ لاکھ زندگی بھر کوشش کر لے، نیک بن لے، تعلیم حاصل کرنا تو خیر اس کے لیے فوربیڈن ہے، فوربیڈن ٹری کے درجے میں ہے، وہ تو تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا. لیکن وہ نیکی کتنی بھی نیکی ہو جائے لیکن وہ بہرحال نیچ رہے گا. اس کا یہ تقدیر ہے اس کی کہ وہ نیچ ہے اپنی پیدائش کے حادثے کے تحت. اب یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر یہ سمجھا جائے کہ عورت کم تر ہے اپنے وجود میں، یہ اچھی طرح سمجھئے، اگر آپ عورت کو حقیر تر سمجھیں گے تو یہ بھی یقیناً ایک بہت بڑی ناانصافی. قرآن مجید بار بار کہتا ہے بعض تم من بعض، تم سب ایک دوسرے کیسے ہو؟ ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹا اور بیٹی دونوں پیدا ہو رہے ہیں تو کیسے ہو گیا کہ بیٹی جو ہے وہ کم تر ہو گئی اور بیٹا اعلیٰ تر ہو گیا؟ انتظام دنیاوی میں ان کی فرائض کی تقسیم کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی اس سے پہلے کہ ایک شخص چپراسی ہے اور ایک شخص دفتر میں بیٹھ کر کلرک کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور ایک شخص اس محکمے کا ڈائریکٹر ہے. اب یہ انسانیت کے علاقے بالکل برابر ہے, اس کی عزت نفس, اس کی شرافت نفس, اس کی خودی مکان, کوئی فرق نہیں ہے اس چپراسی کی عزت نفس میں اور اس ڈائریکٹر یا مینیجنگ ڈائریکٹر جو بھی ہے اس کی عزت نفس میں. لیکن یہ کہ فرائض کی تقسیم میں مختلف ہوگا معاملہ, حقوق و اختیارات کے اندر جو ہے اس کے اندر یقیناً فرق و تفاوت ہوگا. تو حقوق و اختیارات کا فرق و تفاوت اور ہے, اور انسان کا بحثیت انسان کسی بھی پہلو سے گھٹیا یا نیچ ہونا یہ سب سے بڑی سماجی سطح کی ناانصافی ہے, جس کا کہ تلا کما کیا ہے اسلام نے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. یہ ہے سماجی عدل, سماجی انصاف, سماجی مساوات, کہ انسان انسان ہونے کے ناطے برابر ہے. اسی طریقے سے معاشی معاملہ, تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ توازن ہے. یہ توازن میں یہ عرض کروں گا کہ جو سورہ رحمان میں آیت مبارکہ آئی ہے, اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, اس وزن کو عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور اس میزان کے اندر کہیں کوئی خسارہ نہ ڈالنا. اور اس میں در حقیقت وہ آیت کہاں آئی ہے, سورج اور چاند کے ذکر میں, اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ توازن ہے جو اس کو قائم رکھے ہوئے. اس میں بڑے بڑے کرے, ہماری زمین سورج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں حجم کے اعتبار سے, سورج غریب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ آج آپ کو معلوم ہے کہ جو کروڑ ہر گنا اپنے حجم میں زیادہ ہے اس سورج سے, اور ان میں سے ہر کرا اپنے اسی سزا کے اندر اسی خلا کے اندر تیر رہا ہے. کل اسی فلک یس مقول, کیا چیز ہے جو انہیں کھانے ہوئے, وہ توازن ہے. وہ جو ان کے مابین جو کشش سے شکل کا نظام ہے اس کا توازن ہے, ذرا سا اس کو بگاڑ دیجیے یہ تمام کرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے درمیان فاصلے ہیں, ان فاصلوں کی وجہ سے ان کی کشش شکل جو ہے باہمی کشش شکل کا نظام اس میں اس کو تھاما ہوا ہے. ذرا سا ایک جگہ سے ڈسٹرب کر دیجیے, اللہ تعالیٰ کو قیامت برپا کرنے کے لیے کوئی بہت لمبی کیری جو ہے کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی معاذ اللہ. صرف کسی ایک جگہ سے ڈسٹرب کر دیا جائے اس کے بیلنس کو, اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو عدم توازن پیدا ہو جائے گا باہمی کشش شکل کا, اس کی بنا پر یہ کرے دوسرے سے ٹکرا ہوگا. جس کا کہ ایک حوالہ جو ہے سورہ قیامہ میں موجود ہے, وہ دینے الشمس والقمر, جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند, اور چاند جو ہے وہ سورج میں اس طریقے سے کھینچے گا کہ اس کے اندر دھس کر رہ جائے گا. یہ صورت ہو قیامت کے دن. تو جس طریقے سے کہ اس عالم افلاک کے اندر یہ توازن ہے, ایسے ہی یہ توازن آپ نے کہا ہوگا کہ عالم حیوانات میں ایک عجیب توازن ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. یہ مختلف جو حشرات الارض ہے ان کی جو گروتھ ہے, ان کی پاپولیشن, اگر یہ ان چیکڈ رہے, کوئی فطرت کا قانون جو ہے ان کو اپنے حدود کے اندر رکھے ہوئے نہ ہو, تو چند دنوں کے اندر اندر, تھوڑے سے عرصے کے اندر اندر, ان میں سے ایک ایک کے اندر جو ان کی ریٹ آف گروتھ ہے وہ اتنی ہے کہ زمین کے کل حدود سے بڑھ کر ان کا حجم ہو جائے گا. کوئی فیکٹر ہے جو انہیں اپنے حدود میں رکھے ہوئے ہیں. یہ تمام حشرات الارض جو ہے ایک حد تک رہتے ہیں, اس سے آگے جو ہے ان کی گروتھ نہیں ہوتی. کون اس نظم کو قائم کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ چاہے فلکیات کے سطح پر وزن ہو اور توازن ہو, یا یہ جو ہمارا مادی نظام ہے اس دنیا کا, اس میں یہ توازن, یہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. البتہ انسان کو جو آزادی دی گئی ہے جس پر ابھی گفتگو ہو رہی تھی, یہ آزادی ہے جس میں انسان عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں بھی جبر رکھتا, مرد اور عورت کے حقوق کے مابین ایک ضابطہ قائم کر دیتا جس سے کہ کوئی مرد تجاوز نہ کر سکتا, کوئی عورت تجاوز نہ کر سکتی, اگر سرمایہ اور محنت کے مابین ایک توازن اللہ کی طرف سے ایسا ہو جاتا کہ کوئی سرمایہ دار اس سے آگے نہ بڑھ سکتا اور کوئی مزدور جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نہ کر سکتا, تو پھر یہ نظام بالکل صحیح قائم رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو آزادی دی, اور اسی آزادی کی وجہ سے اب افراط و تفریط ہے, عدم توازن ہے, ایکسپلائٹیشن ہے, کسی کو محروم کیا جا رہا ہے, کوئی اپنے حق سے زائد دے رہا ہے, کسی کے ہاں انتقاد ہو رہا ہے دولت کا, اور کسی کا احتیاج جو ہے وہ اس کا گویا کہ اس کے ماتھے کا نشان بن گیا ہے. یہ جو فرق و تفاوت ہے یہ در حقیقت انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے, غلط تقسیم کا نظام، غلط توازن تقسیم دولت، غلط توازن تقسیم اختیارات، غلط توازن تقسیم حقوق، یہ وہ نظام ہے کہ جس کو انسان بگاڑتا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر جیسا کہ سورہ روم میں آیا ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے. اور یہ فساد کیوں رونما ہوا؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث. انہوں نے اس نظام کو ڈسٹرب کیا ہے، انہوں نے وہ نظام جو اللہ نے دیا تھا. اسی لیے صراط مستقیم، سواد سبیل سیدھا راستہ، معتدل راستہ، قصد السبیل درمیانی راستہ، جو شریعت دیتا ہے، شریعت کی طرف سے ہمیں جو ہدایت ملی ہے، اگر ہم اس کی پیروی کریں تو یہ اونچ نیچ نہ ہوگی، یہ عدم توازن نہ ہوگا. لیکن جہاں انسان اپنی آزاد مرضی سے اپنے لیے نظام تجویز کرتا ہے، ایک پہلو کو درست کرنے کی فکر کرتا ہے، دوسرا پہلو بگڑ جاتا ہے. ایک دوسرے کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، دوسرا جو ہے اس میں فساد رونما ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری اس وقت کی جو نوع انسانی کی جو شکل نظر آ رہی ہے، وہی عدم توازن، وہی افراط و تفریط، وہی کھینچ تان، وہی انسان کو دھکے، وہی انسان کو دھکے ہیں کہ جو دائیں یا بائیں کی طرف مل رہے ہیں. اب اس سے نکالنے کے لیے اللہ نے جو کتاب دی اور میزان نازل فرمائی، اس کے بعد فرمایا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، گویا کہ ارسال رسل، انزال کتب، بعثت انبیاء، شریعت کا دیا جانا، ان سب کا آبجیکٹو کیا ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے، اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یہاں تھوڑی سی وضاحت میں آج آپ کی اجازت سے کر رہا ہوں. دیکھیے، انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قسط بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کے کونوٹیشن میں، ان کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. انصاف کہاں سے بنا ہے؟ نصف سے. کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، برابر برابر، یہ انصاف ہوگا. عدل کہاں سے بنا ہے؟ عدل کے معنی کسی شے کو کسی کے برابر کر دینا، وہ اس کی تقسیم سے نہیں. والذین کفروا بربہم یعدلون، یہ اپنے معبودوں کو آپ رب کے برابر کر رہے ہیں، اللہ کے برابر کر رہے ہیں، تو برابر کر دینا یہ ہے عدل. لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے وہ نہ انصاف ہے نہ عدل ہے، بلکہ قسط ہے. قسط کیسے؟ توازن کو. توازن میں لازم نہیں ہے کہ انصاف ہو. یہ ذرا روک کیجئے گا اس لفظ کو، میں اب جہاں پہ لفظ انصاف بول رہا ہوں اس کے لغوی مفہوم میں. توازن کا آپ تصور کیجئے کہ اگر ایک لمبی چھڑی ہے، اس کے درمیان میں آپ فلکرم قائم کریں گے کوئی سہارے کی چیز، تو دونوں طرف آپ کو برابر برابر ریس لگانے ہوں گے تاکہ وہ برابر رہے. ایک ترازو ہے، اس کے درمیان میں وہ جگہ ہے جس سے کہ آپ نے اس کو معلق کیا ہے، اس ترازو کے دونوں بازو بالکل برابر ہوں گے، تو یقیناً ایک سیر ادھر ڈالیں گے تو ایک سیر ادھر آئے گا. یہ در حقیقت یہ ہے اس کا توازو. لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے اس کے جو تولنے کی جگہ ہے، پکڑنے کی جگہ، وہ ایک طرف کر دی، ادھر ایک فٹ کی ڈنڈی ہے، ادھر دو فٹ کی ڈنڈی ہے، تو ایک فٹ کی ڈنڈی والے پر آپ کو اب دو سیر جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا، اور ایک فٹ جو دو فٹ والی ڈنڈی ہے وہاں ایک سیر کے وزن سے توازن قائم ہو جائے گا. گویا کہ توازن میں لازمن مساوات نہیں ہوتی، یہ بات ہے کہ جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. مساوات اور شے ہے، توازن اور شے ہے. وہ ڈنڈی جو ہے، اگر تو واقع کر دونوں اس کے سرے برابر ہے تو پھر بدن بھی برابر آئے گا، تب ڈنڈی سیدھی رہے گی. لیکن اگر ایک طرف کا بازو لمبا ہے اور ایک طرف کا چھوٹا ہے، تو چھوٹے پر آپ کو زیادہ وزن ڈالنا ہوگا، اور زیادہ لمبے بازو کے ساتھ تھوڑا وزن ڈالنا ہوگا، جبکہ وہ برابر ہو جائیں گے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ساری وضاحت؟ دیکھیے، مثلا عورت اور مرد کا مسئلہ ہے، والدین کا مسئلہ ہے. کیا والد اور والدہ دونوں برابر ہیں؟ اسلام کہتا ہے ہرگز نہیں. اسلام نے قانونی اعتبار سے والد کو بالا تر رکھا، اولاد باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے. سیپریشن ہو جائے گی تو باپ کے پاس جائے گی، الا یہ کہ اولاد چھوٹی ہے، اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اسے ماں کی ابھی جو ہے اس کو ماں کی نگہداشت کی ضرورت ہے، تو وہ عارضی طور پر ماں کی تحویل میں رہے گی، دوسری بات ہے. لیکن قانون اسلامی شریعت کی روح سے اولاد باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے. لیکن اس کو اب کس طریقے سے بیلنس کیا؟ قانونی اعتبار سے باپ کا حق فائق ہو گیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے جنت کس کے پاؤں کے لیے ہے؟ ماں سے، باپ کے نہیں. اور حسن سلوک کا جب سوال کیا گیا، ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور سے کہ میرے حسن سلوک کا ولی مستحق کون ہے، آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، پوچھا پھر ان کے بعد تمہاری والدہ، پھر پوچھا تیسری مرتبہ پھر کون، فرمایا تمہاری والدہ، چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے والد، گویا کہ خدمت میں، ادب میں، احترام میں، اس میں سلوک میں، ان تمام اخلاقی حقوق میں ماں کو باپ سے تین درجے افضل رکھا ہے، جبکہ قانونی اعتبار سے باپ جو ہے وہ افضل ہے، اس لیے کہ نظام قائم کرنا ہے دنیا کا، تو آپ کو اس نظام کے اندر ظاہر بات ہے فیملی کا ایک نظام ہے، ایک کنبہ ہے، کنبے میں آپ کو بنانا پڑے گا کہ ہیڈ ایک ہوگا، سربراہ دو نہیں ہو سکتے کسی ادارے کے، اگر آپ نے دو مساوی سربراہ بنا دیے کسی ادارے کے تو اس ادارے کے لیے انا للہ جو ہے وہ پیشگی پڑھ لیجیے، اس کا جو نظم جو ہے وہ بد نظمی کا شکار، وہ جو حال ہی نے کہا کہ وہ قوم آج ڈوبے بھی درکل نہ ڈوبی، اور اسی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، ابھی ہمارے ہاں تو خیر کم ہے یہ معاملہ، اللہ کا شکر ہے کہ تاحال کم ہے، کچھ ہے ہمارے ہاں کہ بیگمات اور کچھ دانشور حضرات کے جو اس کی کوشش میں ہے کہ ہم مغرب کا پورا آئلی اور جو سماجی نظام ہے اسے بھی جو کا تو اپنا لے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ہاں یہ نظام بالکل درہم برہم نہیں ہوا ہے، ویسٹ میں جا کر دیکھیے درہم برہم ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کی مساوات کا تصور جو ہے اور اسے یہاں تک لایا گیا ہے کہ ابھی انسٹیٹیوشن میں فیملی قائم ہو تو کیسے ہو، اس لیے کہ دو مساوی حد تو کسی ادارے پہ نہیں ہو سکتی، وہ تو ٹوٹے گا برباد ہوگا، اس کے اندر کبھی استحکام پیدا نہیں ہو سکتا، تو میں نے یہ آپ کو اس کی مثال دی ہے، مساوات کا لفظ قرآن استعمال نہیں کرتا، مساوات کا لفظ ہمارا جو ایک انقلابی منشور ہم نے اسلام کا شائع کیا ہے اور میں نے یہاں اس کی ایک وضاحت بھی کی تھی ایک اجلاس میں اور اس کا کیسٹ بھی موجود ہے، اسلام کا انقلابی منشور جو تھوڑی تھوڑی وضاحت تھی، اور میری خواہش تھی کہ آج پھر وہ تقسیم کیا جائے لیکن شاید وہ چھپ نہیں سکا، آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس اجلاس کے اختتام تک وہ چھپ کر آ جائے تو وہ تقسیم کر دیا جائے گا، اس کا آپ مطالعہ کیجیے۔ مساوات کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس میں سماجی سطح پر کے تمام انسان برابر ہیں، لیکن معاشی میدان ہے اس میں عدل ہے، معاش کے میدان میں عدل ہے، مساوات نہیں ہے، انصاف عدل ہونا چاہیے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے مل جائے، جیسا کہ میں نے کل حضرت ابو بکر کا قول آپ کو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں، یہ ہے کہ ایک توازن حقوق اور فرائض کا قائم کرنا، یہ ہے وہ نظام عدل و قسط، اور اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا بالفعل یہ ہے مقصد بعثت انبیاء، یہ ہے مقصد ارسال رسل، یہ ہے مقصد انزال کتب، کتابیں نازل کیوں کی گئی، شریعت کیوں عطا کی گئی، رسول کیوں بھیجے گئے، نبی کیوں مبعوث کیے گئے، لے یقین الناس بالقسط۔ اب ظاہر بات ہے بالکل موٹی بات، یہ ذرا جو فل ان دی برین سے یہ آپ کو کرنے ہوں گے، اگر کہیں ظلم ہے، ناانصافی ہے، لوگوں کی حق تلفی ہے، ظاہر بات ہے منطقی نتیجہ کیا ہے، کوئی اپنے حق سے زائد لے رہا ہے، کوئی اپنے جائز حق سے محروم ہے، یہی تو ہوگا۔ اب کس میں اگر آپ عدل قائم کرنا چاہیں گے، امن کے لئے آدلا بینا دن، جیسے کہ سورہ شورا میں آیا، لوگوں سن لو مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے ماں بہن عدل قائم کروں، میں تو عمل کرنے آیا ہوں، میں صرف بات کہنے تو نہیں آیا، میں صرف نصیحت کرنے نہیں آیا، نصیحت بھی مجھے کرنی ہے اور میں نے کی، بات بھی مجھے کہنا ہے اور میں نے کہا، دعوت بھی مجھے دینی ہے اور میں نے دی، تبلیغ بھی میرے ذمے ہے اور میں نے کی اور اس کا حق ادا کر دیا، تربیت بھی میرے ذمے ہے، تزکیہ بھی میرے ذمے ہے، لیکن جان لو کہ میرے یہ تمام فرائض یہ ایک ہدف پر جاتے ہیں، ایک معین ہدف ہے اس کا، اور وہ کیا ہے، عدل بینکم، تمہارے مابین عدل قائم، اور یہ عدل کا قائم کرنا سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے منطق کے واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو حق سے ظاہر لے رہا ہے وہ تو ہز باؤنڈ ٹو ریزسٹ، وہ کبھی قسم نہیں کرے گا کہ انصاف ہو، وہ طبقات ہو، وہ افراد ہو، سیاسی اعتبار سے اگر لوگوں کے حقوق کو قسم کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی آسانی سے وہ حقوق کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں کتنی شدید جد و جہد ہوئی ہے، تب بادشاہوں کے چنگل سے نجات حاصل کی، یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ، بادشاہوں کے حقوق جو ہے وہ تو خدائی حقوق ہے، یہ دعویٰ تھا، اور چرچ ان کو سپورٹ کرتا تھا، وہ چرچ کو سپورٹ کرتے تھے، یہ ملی بھگت تھی کہ نصف اللی و نصف اللک وہذا قوم جاہلون، عوام کا خون جو ہے اس کو چوسو، تم چوسو چرچ کے راستے سے، ہم چوسیں گے خراج کے راستے سے، یہ دونوں طبقات ہیں، یہ انسانوں کی گردنوں کے اوپر ان کے جوئے پڑے رہے، ان سے نکلنا آسان کام نہیں، یورپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں تب وہ بادشاہت کا نظام ختم ہوا اور انہیں جو سیاسی حقوق ہے وہ حاصل ہوئے. یہ علیحدہ بات ہے. ان کی بعض قومیں ایسی ہیں جن کے اندر روایت پرستی اس درجے کی ہے کہ انہوں نے میوزیم سجائے ہوئے ہیں اپنے بادشاہوں کو بٹھایا ہوا, یہ بادشاہ ہے ہمارا, لیکن وہ تو سوائے اس کے ایک عجائب گھر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. میں اسے چڑیا گھر نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ عجائب گھر سے زائد تک لفظ جو ہے وہ تو ہم نہیں دے سکتے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں نے ابھی جو سفر کیا ہے, ایک 8-9 دن میں نے بسر کیا اسکینڈینیوین کنٹریز میں, تو وہاں بھی ڈنمارک میں ایک کوئن ہے, لیکن اس کوئن کی حیثیت میں بیان کر چکا ہوں کہ پورے ملک میں امتیازی کوئی حیثیت اس کی نہیں. کوئن بھی بازار میں آتی ہے اور شاپنگ کرتی ہے, اور کوئن کے لیے بھی تمام ملک کے ہسپتالوں میں صرف ایک ہسپتال میں ایک مخصوص کمرہ ہے, باقی کہیں کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں. لیکن یہ کہ ہے کوئن, اس نے شادی بھی کر لی ہے ایک فرانسیسی نوجوان سے, اور گویا کہ وہ معاملہ بھی جو برطانیہ کی روایت پرستی تھی کہ ایک بادشاہ کو تخت چھوڑنا پڑ گیا تھا اس وجہ سے کہ اس نے ایک عوام میں سے ایک خاتون سے شادی کرنا پسند کیا, وہاں یہ بھی چیزیں ختم ہو گئی. وہ رکاوٹ نہیں بنے اس میں کہ بالکل ایک دوسری نسل کے لوگ ہیں اور ان کا ایک عامی شخص ہے, اس نے شادی کر لی, لو میرج کی ہے, لیکن ان کی کوئن کوئن ہے, بس یہ ایک عجائب گھر ہے جو سجایا ہوا ہے. اسی طریقے سے معاشیات کا معاملہ ہے. اس میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ لے رہے ہیں, جن کے کتوں کے لیے وہ کچھ ہے جو لوگوں کے بچوں کے لیے موجود نہیں ہے, انسانوں کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ان کے کتوں کے پاس موجود ہیں. ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف سلور اسپون نہیں گولڈن اسپون لے کر پیدا ہوتا ہے. جاگیردار کا بچہ ہے, اس کی تعلیم بھی اب تو خیر وہ معاملہ کچھ کسی درجے میں بدلا ہے, ایچ ایس ایم کالج میں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ چیف کالج اس کا نام تھا, سرداروں کے بیٹے وہاں جایا کرتے تھے, فیوڈل لارڈ کے بیٹے جاتے تھے, انہی کے بیٹے ہیں کہ جو باہر سے جب آتے تھے وہ تعلیم حاصل کر کے, تو ہمارے ہاں آئی سی ایس کلاس اور اس کے اندر بڑھنے والے وہی تھے. پھر آج وہی طبقہ ہے جو انڈسٹری پر اور تجارت پر قابل ہو چکا ہے. یہ طبقہ ہے کہ ان کی اولاد شروع ہی سے جو پرولیجز انہیں حاصل ہوتے ہیں, ایک غریب آدمی کا بچہ کتنا ہی ذہین ہو اسے مواقع حاصل نہیں, اسے وہ تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی, کیسے کمپلیٹ کرے گا, کیسے میدان میں آئے گا. یہ ہے وہ ایکسپلائٹیشن جو آپ کے معاشرے میں جاری ہے. جب تک آپ اس ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے, اچھی طرح جان لیجئے, اگر 100% لوگ اس پاکستان کے نمازی بن جائیں لیکن نظام جو کا تو رہے جیسا کہ آج ہے, تو اسلام کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. نماز اپنی جگہ ہے, روزہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ اسلام چاہتا ہے میں نے قوم الناس بالقسط ابھی قائم کرو. حضرت صاحب ابن ابی وقاف کا جملہ میں نے آپ کو سنایا کہ ان سے جب پوچھا گیا تھا رستم نے ستر سالار افواج ایران نے جب کہا تھا کہ وجہ کیا ہوئی, آپ لوگ کیوں پر حملہ آور ہوئے, ان کا جملہ الا قد ارسلنا, ہم بھیجے گئے ہیں خود نہیں آئے, اپنی مرضی سے نہیں آئے, لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, تاکہ ہم نکالیں لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف, ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, اور بادشاہوں کے پنجے سے انہیں نجات دلا کر اسلام کے نظام میں عدل سے روشناس کر. حضرت عمر فاروق جیسی دبدبے والی شخصیت, کرتوں پر پیبل تھا کہ نہیں تھا, ان کے لیے کوئی خاص بات تھی, ان کے لیے کوئی ایک ایک جیسا کہ پرنسز ہمارے ہاں عرب ممالک میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک شہزادے کے ارب ہاں ارب روپے کے ڈالر کا ایک ایک محل بنا ہے. آج اگرچہ ان کے لیے ایک مصیبت آباد کی ہے, انہیں دن میں تارے نظر آ رہے ہیں جب سے تیل کی قیمت گری ہے, لیکن یہ کہ بظاہر اسلام اسلام اسلام, لیکن جا کر وہاں دیکھیے تقسیم دولت کا نظام کیا, ان وسائل قدرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کسی خاندان کو جو ہے وہ اختیار عطا فرما دیا کہ جس طرح چاہے اپنی عیاشیوں کے نفرت کرے. کہا یہ معاملہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے مکان پر بالا خانہ بنا ہوا دیکھا ہے, صبح کہیں سیر کے وقت نکلے ہیں کہیں ٹہلنے کے لیے, پوچھا کس کا مکان ہے, فلاں کا ہے, بالا خانہ بنا ہوا تھا اس پر, واپس تشریف لائے وہ صحابی حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا, جواب نہیں دیا, ان کے جان پر کیا بیتی ہوگی اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. دوسری طرف آئے ہیں پھر سلام عرض کیا, حضور نے پھر اپنا چہرہ موڑ لیا. اب وہ دہائی دے رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں مجھے بتاؤ کیا معاملہ, میں لٹ گیا, میرے اوپر کتنی بڑی رقط آ گئی, بتایا گیا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں, بس حضور ادھر سے گزرے تھے, پوچھا تھا تمہارے مکان کے بارے میں, ہم نے کہا ان کا ہے, گئے جا کر کسی پھاوڑا اٹھایا, پوری اپنی اس عبارت کو منہدم کیا, پھر آ کر کیا حضور میں گرا آیا. اس رسول کے نام لیوا اور ایکڑوں کے اوپر پھیلے ہوئے ان کے محل, اور وہ لوگ جو ہے اسلام کا نام ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور اسلام کے نظام عدل کے کا جو ہے دہائی دے کر اور اس فاسد نظام کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اسلام کی دشمنی ہے، اسلام کی دوستی نہیں. تو اس کو اچھی طرح سمجھیے، لے یقوم الناس بالقسط، یہ ہے آبجیکٹو، یہ ہے اسلامی انقلاب کا ہدف. نماز اپنی جگہ ہے، فرد کی تربیت کا پروگرام وہ ہے، انقلاب اسلامی لانے کے لیے کارکن تیار ہوں گے نماز کے ذریعے سے، لیکن ہر چیز کو اپنی جگہ رکھیے. نماز ہدف نہیں ہے، نماز در حقیقت اگر آپ اس پورے نظام کو دیکھیں گے، نماز فرض ہے دین کا، لیکن جب نظام حکمت میں لائیں گے تو وہ انسان کی تربیت کا ذریعہ ہے. اتنے ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. لیکن جو ہدف ہے، ان نمازیوں کو جمع کرنا ہے، ان لوگوں کو کہ جو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرے، انہیں ایک بنیاد محسوس بنانا ہے، انہیں ایک قوت کی شکل دینی ہے، اس قوت کو ٹکرانا ہے نظام باطل کے ساتھ اور باطل کا قلع کما کر کے اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنا ہے. یہ ہے وہ بات. وانزلنا الحدید، گھبراؤ نہیں، ان لوگوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باطل شدید، اس میں جنگ کی قوت ہے. منافع للناس، لوگوں کے لیے دوسرے بھی فائدے ہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر ظلم کا استحصال کرے، لوگوں کے اوپر جو ان کی ناانصافی ہو رہی ہو اس کا مداوعہ کرے. جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی تلوار کی طاقت کو لے کر جب ایران پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارا مشن ہے، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى جَهَالَةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ. ایک نقطے کی وضاحت اور کر کے آگے چلوں گا. یہ جب مسلمان معاشرے میں یہ مسئلہ پیش آئے تو کیا کریں گے؟ یہ ہے مسئلہ جو عملی ہے. مسلمان معاشرہ ہے ظالمانہ معاشرہ ہے، استحصالی معاشرہ ہے، اونچ نیچ ہے، فرق و تفاوت ہے، ظلم ہے، لیکن بہرحال ہے مسلمان، ہے کلمہ گو، ہے محمد کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے قرآن کے ماننے والے، کیا کریں گے؟ چلیے اگر نہیں بھی وہ یعنی متقی نہیں ہے تو فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمان تو ہے. یہاں در حقیقت اس کا جواب یہ ہے کہ آج جو ترقی ہوئی ہے انسان کے تمدنی فہم میں، فکر میں، اس نے ہمیں اس کا جواب بتا کر دیا ہے، اور وہ ہے ڈیموسٹریشن، ایک منظم جماعت. جیسا کہ وہ کتاب پہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، نہیں عن المنکر بالیذ، طاقت کے ساتھ بدی کا استحصال، چیلنج کرے گی وہ جماعت کو، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط کام ہے، اس کو بند کرو، یہ منکر ہے، شریعت کی روح سے حرام ہے، اس کو بند کرو، اور نہیں کرتے ہو تو ہم سڑکوں پر آتے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا شیعوں نے کر کے دکھایا کہ نہیں، یہاں زکات کے معاملے میں اتنا بڑا فیصلہ، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو جھکوا دیا اس وقت جبکہ ابھی وہ اتنا دور میں گزرا تھا وہ چیف مارشل کو، اور ابھی اس کا روب اور دبدبا کافی برقرار تھا، لیکن آئے سڑکوں پر، انہوں نے گھیراؤ کیا سیکریٹریٹ کا کہ ہم نہیں دیں گے. اور آپ ذرا غور کیجئے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو اختیار میں یوں سمجھیے کہ اس کی مثال اگر کوئی ہے تو آسمان پر اللہ اور زمین پر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اس کے علاوہ کوئی اس کے درمیان آپ مثال نہیں دے سکتے. صدر ریگن کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں، کسی بادشاہ کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں، کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو سی ایم ایل اے کے پاس رہے، کسی عدالت کے سامنے وہ جواب دے نہیں، کسی پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دے نہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی تنظیم، ان لوگوں کے اندر ڈسپلن، انہوں نے کوئی توڑ فوڑ نہیں کی لیکن گھیراؤ کیا. یہاں آپ کی بندر روڈ بند کی ذکر نہیں کی تھی، اپنے مطالبات بنوائے تھے نہیں بنوائے. یہ چیز ڈسپلن کے ساتھ آرگنائزڈ، جب تک یہ شکل نہ ہوگی سڑکوں پر آنا جو ہے وہ در حقیقت حق نہیں ہے اس جماعت کا جس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، جس کے کاڈرز نہیں ہے، جو اپنے اس جلوس یا اپنے اس ڈیمونسٹریشن کو پر امن نہیں رکھ سکتی، ضمانت نہیں دے سکتی. ہاں ہوگا کیا پھر اگر وہ مطالبہ منظور کر لیا جائے، فتحہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اگر نہیں ہوگا، ہوتا یہی ہے کہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک پوائنٹ آف پریسٹیج بن جاتا ہے، حکومت کی آنر، حکومت کا ایک اپنا، ایک انا کا مسئلہ. اب لاٹیاں برسیں گی، اب جیلوں کے دروازے کھل جائیں گے، اب ٹارچر ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کو جھیلے آدمی، خود تلوار نہیں اٹھانی، خود کسی بچ کو نہیں جلانا، کوئی ٹائروں کو آگ نہیں لگانی، کسی اسٹریٹ لائٹ کو نہیں توڑنا، کسی نیون سائن کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن اپنے سر پر کھاؤ چوٹیں، اور اگر شہادت مل جائے تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مانے غنیمت بدلے قسمت کشائی. اور اس کی ایک مثال بھی، اب تو ہمیں کم سے کم کچھ شرم آنی چاہیے، اپنے غریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے. ہم نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، اور آج ہم وہی ہیں جہاں پہلا دن تھا. یہاں جو کچھ بھی 14 اگست 1947 کو تھا، اس سے ایک قدم آگے ہم نہیں بڑھ سکے. لیکن ہمارے ایرانی بھائیوں نے، وہ شیعہ ہے ہمارے، ان سے جو اختلافات ہیں وہ بربلا بیان کرتا ہوں، شیعہ اسلام ہے وہ، ہم فری اسلام کے قائل ہیں. ہمارے تصورات میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے بعض چیزوں میں، جیسا کہ آج ہی میں نے عقیدے کی ایک بات میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی. بہت سے پہلو ایسے ہیں، ان کا تصور امامت اور ہمارا تصور جو خلافت کا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود ایک مثال انہوں نے قائم کر دی، انہوں نے بغاوت نہیں کی، انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کیا. ریولیوشن کے بعد جو کچھ ہوا ہے ان کے آپس میں، وہ ان فائٹنگ جو ان کی ہوئی ہے، وہ بالکل ایک دوسری بات ہے، میں اس کی طرف نہیں آ رہا اور نہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ شاہ کی قوت کو جس طریقے سے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، بلکہ شاہ کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. یہی ہے در حقیقت انقلاب کا راستہ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. خون دیے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. اگر یہ آ سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا ایک قطرہ خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، بلکہ صحابی کا قطرہ خون تو دور کی بات ہے، خود اپنا آپ کا چہرہ مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہوا ہے، آپ کے قدموں کے خون سے طائف کی سرزمین جو ہے وہ رنگین ہوئی ہے، آپ کے جوتے جو ہیں نالین وہ آپ کے پاؤں میں اس طریقے سے جم گئے تھے کہ اتارے نہیں جا رہے تھے خون کے جمنے کی وجہ سے. یہ سب کچھ ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے. اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا. ہمارے ہاں کچھ لوگ جو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے راستوں سے مال روڈ پر چلتے ہوئے اور قالینوں کے اوپر پیش قدمی کرتے ہوئے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انقلاب یہاں آ جائے گا اور نظام عدل قائم ہو جائے گا تو جنت الفردوس میں بستے ہیں، اس سے ہلکا تو نقد میں استعمال نہیں کرتا. اب آئیے، میں نے عرض کیا تھا کہ آخری چار آیات ہمارے جدید جو اصطلاحات ہیں ان میں یہ کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید پر اصطلاحات میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف یہ کہ بات کو ذہن سے قریب کر لانے کے لیے میں ان اصطلاحات کی بھی مدد لیتا ہوں. یہ کلائمیکس ہے، اس کے بعد اینٹی کلائمیکس. کلائمیکس جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ آ چکا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اب در حقیقت یوں سمجھیے کہ ان چار آیات میں ایک وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ جو دنیا پرستی کی مذمت ہوئی، اے نمو جان لو دنیا کیا ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کچھ لوگوں میں کہ جن میں خود اپنے مزاج میں عدم توازن ہوتا ہے کہ وہ کر کے دنیا کی طرف راغب ہو جائے، جس کا نام رہبانیت ہے. اور تاریخ میں ہوا ہے ایک جلیل القدر پیغمبر کی امت جو ہے وہ اس غلط راستے پر پڑی، اس کو یہاں پر بطور نشان عبرت ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پر ریکارڈ کر لیا گیا تاکہ ہمارے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا پرستی کی لانت سے بچے تو کر کے دنیا اور رہبانیت کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے. اس کے لیے توازن ہے، اور اس توازن کو پیدا کرنے کے لیے یہ آخری چار آیات ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا تھا روح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں ہی کی نسل میں رکھ دی نبوت بھی کتاب بھی. یہ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں ایک مضمون تو ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے جو مین تھیم سے متعلق ہے، ایک ہوتے ہیں کچھ ضمنی مضامین جو آ جاتے ہیں. میں اس کی مثال اس سے پہلے دے چکا ہوں، شاید بعض اگر آپ کے سامنے ہو، کہ موتی ہے، موتی ہر موتی اپنی جگہ پر حکم کا ایک مرقع ہے، لیکن آپ نے اسے پرویا، ایک ڈوری کے اندر ہار بنایا، اس ہار بنانے سے ان کے حسن کا اور نکھار ہو گیا، اس ربط کی وجہ سے جو ان کے مابین قائم ہوا ہے، وہ ترتیب جو آپ نے پیدا کر دی ہے. لیکن ہر موتی جو ہے اس کا ایک پہلو تو متعلق ہوگا اس ترتیب سے، باقی بھی تو کچھ پہلو ہوں گے، ان کو اس صورت کے اعتبار سے ضمنی کہا جائے گا، لیکن قرآن مجید کا کوئی مضمون بھی ضمنی اگر ہم اسے کہیں تو غیر اہم نہیں ہے معاذ اللہ. علم و حکمت کے وہ بھی اپنی جگہ پر نہایت قیمتی موتی ہے. یہ مضمون یہاں ضمنی ہے لیکن بہت اہم ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی میں نبوت و کتاب رہی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت، ان کی نسل، اور حضرت ابراہیم کے بعد اب ان کی نسل سے باہر نبوت نہیں ہو سکتی. اب ایک اہم نقطہ ہے جو یہاں سے حاصل ہو گیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں ہی کی نسل میں اپنی نبوت اور کتاب رکھ دی، طے کر دیا کہ انہی کی نسل میں رہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں تو سورہ بقرہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی جاعلک للناس اماما، گویا کہ نبوت و رسالت، انزال کتب حضرت ابراہیم کے بعد کسی غیر ابراہیمی قوم کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ ایک اصول کی حیثیت سے ہمارے سامنے بات آ گئی. البتہ یہ بات جان لیجئے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ بنی اسرائیل، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، وہ بنو اسرائیل، اور ان سے یہ قوم چلی بنی اسرائیل. حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ ہمیں معلوم ہے، حضرت اسماعیل، جن کی ذریت میں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل کے اور حضور کے درمیان اس شاخ میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن بنی اسرائیل سے جب نبوت منتقل ہوئی بنی اسماعیل کو، تو ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل سے تو منتقل ہو کر بنی اسماعیل کو آ گئی، لیکن ذریت ابراہیمی سے باہر نہیں گئی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے فرزند ہیں. تیسری ان کی نسل کی شاخ وہ تھی جس میں حضرت شعیب آئے، بنو قطورہ کہلاتے ہیں یہ. تیسری بیوی حضرت ابراہیم کی قطورہ ہے، اور قطورہ کی نسل سے وہ مدین، جن میں حضرت شعیب کی نسل ہوئی. یہ تین سلسلے جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل کے، یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ اقوام عالم جو اس وقت دنیا میں ہیں، ان میں کچھ اور قومیں بھی ابراہیمی ذریت میں ہو جو تاریخ میں ریکارڈ نہیں کیا ہے ان کے اس تعلق کو. اس میں میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں ہے ضمنی معاملہ اس سورہ مبارکہ کے اصل امید کے اعتبار سے، لیکن اپنی جگہ بہت اہم بحث ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تو یہ تین ہیں، لیکن حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے، ایک یعقوب اور ایک عیسو. عیسو بلکہ اس اعتبار سے بڑے تھے، اگرچہ یہ دونوں جڑواں بیٹے ہیں، لیکن عیسو کی ولادت پہلے ہوئی، اور حضرت یعقوب کے بارے میں تورات میں آتا ہے یعقوب عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسو جو کہ ان کی ولادت پہلے ہوئی حضرت یعقوب کی بات میں ہے، دونوں جڑواں بھائی. اب حضرت یعقوب کی نسل تو ہمیں معلوم ہے بنی اسرائیل، یہ عیسو کی نسل کہاں گئی؟ یہ تاریخ اس میں خاموش ہے، کیا کوئی نسل تھی نہیں ہوتی؟ نمبر ایک اس بات کو نوٹ کر لیجیے. نمبر دو یہ کہ یہ بھی تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جب نکلے ہیں مصر سے، ایکسوڈس جسے کہتے ہیں، خروج، اس کے بعد کچھ قبیلوں کی تاریخ تو ملتی ہے، کچھ قبیلوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے. ان کو کہا جاتا ہے دی لاسٹ ٹرائب آف دی ہاؤس آف اسرائیل، بنی اسرائیل کے گم شدہ قبیلے وہ کہاں گئے. اب یہ بھی تاریخ کا ایک اہم مسئلہ ہے. اب اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، یہ جو ہمارے افغان ہیں افغانستان کے، ان کے بارے میں ایک بڑی اہم رائے موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے وہی لاسٹ ٹرائبز میں سے ہیں. ان کے ہاں جو نام آپ کو ملتے ہیں وہی موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، کوہ سلیمان، وہ تمام نام جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہی نام آپ کو یہاں مل جائیں. اور اس کو کوئی گالی نہ سمجھیے معاذ اللہ، بنی اسرائیل میں سے ہونا تو اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی قوم رہی ہے. اور یہ بہت سے ہمارے افغان محققین ہیں تاریخ کے جو خود کہتے ہیں کہ ہم اصل میں بنی اسرائیل ہی کے لاسٹ ٹرائب سے متعلق. ایک اور تحقیق سامنے آئی تھی، اگرچہ اسے ابھی سبسٹینشیٹ کرنا ہوگا، لیکن ایک رائے بہرحال یہ موجود ہے کہ یہ جو آریائی قبائل آئے ہیں ان میں بھی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا بنی اسرائیل کے لاسٹ ٹرائب جو ہے ان کے کچھ حصے موجود ہیں. اور ان کے ہاں جو برہما کا تصور ہے، این ممکن ہے کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہو. جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ایسے ہی حضرت ابراہیم کی نسل کی کسی شاخ نے حضرت ابراہیم کو خدا بنا لیا ہو تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. برہما کا تصور ان کے ہاں موجود ہے، یہ جو اپنشد ہے ان کے اور وید، اس میں وہ برہما
اور وہ برہما کی جو ہے وہ ایک گویا کہ اس کائنات کی روح ہے وہ برہما، تو اس اعتبار سے ایک لفظی ملاسمت موجود ہے. اور عین ممکن ہے اس پر جو رائے دی ہے مولانا مراد رسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہ عین ممکن ہے کہ گوتم بدھ اس نسل میں ہو اور نبی ہو اللہ کے، اس لیے کہ ذوالکفل کا نام جو قرآن مجید میں آیا ہے ان کا کوئی مصداق ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون ہے. اور ایک رائے ہے مولانا مراد رسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کہ ذوالکفل جو ہے وہ یہی کپل وستو کا شہزادہ، کپل عربی زبان میں پے فے سے بدل گئی ہے تو کفل بن گیا ہے. بہرحال اگر وہ نبی ہے تو لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ نسل قطعی ہے کہ ابراہیم کی نسل سے باہر نبوت نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے علمی اعتبار سے اس تحقیق میں یہ چیز بھی ممید ہو سکتی ہے آئندہ کسی محقق کے لیے کہ اگر یہ ثابت ہو کہ گوتم بدھ نبی تھے اللہ کے تو گویا کہ یہ چیز بھی خود بخود کیوں مل جائے گا کہ یقیناً جو یہاں آریہ آئے تھے یا آریاؤں سے پہلے سیتھیئنس کہلاتے ہیں، رام چندر بھی جو ہے جدید محققین کا کہنا یہ کہ وہ آریہ نہیں تھے، وہ سیتھیئن قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی سینٹرل ایشیا سے آئی تھی، اسی علاقے سے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے مسکن تھے. ہو سکتا ہے وہ سیتھیئنس جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہو. واللہ اعلم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ہم نے بھیجا تھا ابراہیم کو اور ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی انہیں کی نسل میں. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے وہ بھی ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ تھے. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت بڑی تعداد فاسقوں پر مشتمل ہوئی. یہ ہم کی ضمیر کہا جائے گی ذُرِّيَّتِهِمَا، یعنی ان کی نسلیں جو ہیں حضرت نوح کی اور حضرت ابراہیم کی، ان میں وہ بھی ہوئے کہ جو ہدایت یافتہ ہوئے، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور ان میں وہ بھی ہوئے کہ جنہوں نے اس راستے کو خیر بات کہا اور فسق و فجور کا راستہ اختیار کر لیا. یہ آیت تمہید ہے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں رہبانیت کا مرض اور اس کی گمراہی پیدا ہوئی تھی. اصل میں بات کو وہاں لایا جا رہا ہے، سیاق کلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر کے لیے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اٹھایا، بھیجا، لگایا اپنے بہت سے رسولوں کو. یہ قاف فے اور یا قفا، قفا کا مادہ آتا ہے کسی کے پیچھے لگنا، اسی لیے کہتے ہیں یہ قافیہ شعر کا جو ہوتا ہے قافیہ، یہ اس کے آخری جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ایک رزم پیدا ہوتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے، قوافی. تو قفینا ہم نے لگایا ان کے پیچھے، پے بپے بھیجا، علی آثارہم ان کے لقش قدم پر، انہیں کے راستے پر، بے روسو لینا اپنے بہت سے رسول. وجعل وقفینا بعیسی ابن مریم.